بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی 29ویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے ابواب خیر. سماعت فرمائیے.
احمدہ و صلی علی رسول کریم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. صدق الله العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السلام وذروة سلامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال الا اخبرك بملائكه ذلك كله. فقلت بلى يا رسول الله. فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. میں نے آج جو دو آیات سورہ حجرات کی تلاوت کی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ان آیات میں ایک فرق کیا گیا ہے اسلام اور ایمان. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدلو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے فرما دیجئے تم ہرگز جی ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے, ہم مسلمان ہو گئے. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایک ایمان ہے قانونی زبان سے اقرار اور ایک ایمان ہے حقیقی, وہ منہ ہے جو دل میں داخل. لیکن فرمایا اگر تم اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. اور یہ اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور رحیم. البتہ اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کون ہوتا اللہ کے نصیب, تو مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی وہ تصدیق قلب جو ہے وہ یقین قلبی کی شکل اختیار کر دے، اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے۔ اصل میں اسلام کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو مختلف مذاہب ہیں ان میں جو درجہ بندی ہے، اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت جو ہے سورہ مائدہ کی بڑی اہم ہے، جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو بہت سے حضرات، بہت سے صحابہ جو پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے جو ہے اشارات تو آ گئے تھے، یہ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں فرما دیجئے کہ ان میں گناہ بھی ہے کچھ خیر بھی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ خیر سے بہت بڑھ کر، دوسروں سے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور اشارہ آ گیا تھا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے۔ اب آخری حکم جو آیا ہے اس کے انداز بھی بڑے تیکھے ہیں، حلن تو منتحول بعد آتے ہو گے نہیں ابھی، تو بہت تشویش ہوئی صحابہ کو کہ ہم تو شراب پیتے رہے اور اتنا عرصہ ہمیں گزر گیا۔ یہ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو ہر خلیے میں، جسم کے ہر سیل میں شراب کے اثرات پہنچ چکے، اب گویا کہ کیسے نجات ہوگی؟ اس پر آئے تو کی کہ کوئی حرج نہیں ہے، جو لوگ ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ جو کچھ کھاتے پیتے رہے اس کے حرمت کے آخری حکم کے آنے سے پہلے، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا متقوا و آمنوا وعملوا الصالحات، جب تک کہ وہ تقوی کی روش پر رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ثم متقوا و آمنوا، پھر اور تقوی کیا اور ایمان لے آئے، یعنی اسلام کا پہلے تھا معاملہ جس کے ساتھ عمل صالح ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے تھی، اب ایمان حقیقی ہے تو عمل اس کے تابع ہو گیا۔ ثم تقوا، پھر اور تقوا ہوا، فاحسنوا، اور وہ احسان میں داخل ہو گئے، تو گویا کہ اسلام ایمان احسان سے بن گئے، اور یہ ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی دین کی حقیقت جو ہے، اس کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو طویل حدیث ہے اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اسی کا تقریباً یہ خلاصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ طویل حدیث تو میں نے اسی لیے حدیث جبرائیل کے ساتھ ہی اس کا بیان آپ کے سامنے کر دیا تھا، یہ کہ وہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کی آپس میں کیا نسبت ہے ان کو سمجھانے کے لیے دونوں حدیثیں نہایت اہم ہیں، نہایت جامع۔ اب اگر کہ وہ طویل حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں بھی ہے، بزار میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور پھر ترمذی شریف میں بھی ہے، اور امام ترمذی کا قول اس کے ساتھ بھی یہ آتا ہے کہ حدیث الحسن صحیح۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس حدیث کو چھوڑ کر امام نووی نے یہ اس کا خلاصہ جو ہے والی چھوٹی حدیث کو بیان کی، راوی اس کے بھی معاذ بن جبل ہے، اس کے بھی معاذ بن جبل ہے، اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ حدیث الحسن صحیح ہو۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ امام نووی ایک مختصر کتاب مرتب کر رہے تھے، لہذا اس میں انہوں نے وہ طویل حدیث کی بجائے اس کا جو اہم ترین موضوع جو ہے وہ مختصر حدیث میں آ گیا، اس لیے اسے انہوں نے شامل کیا ہے۔ اللہ اعلم۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھیے ایک پس منظر جو ہے اس کا واقعات کی، وہ اس طویل حدیث میں ہے۔ اب میں وہ پوری حدیث کا متن تو نہیں پڑھ سکتا، میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث مجھے اس لیے بہت پیاری معلوم ہوتی ہے کہ دور نبوی کا ایک واقعہ ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ ہم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جسے تصویر لفظی کہا جاتا ہے، لفظ میں کسی چیز کا نقشہ کھینچ دینا، تصویر کھینچ دینا۔ وہ روایت کا کیا پس منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ایک روز ایسا ہوا کہ رات بھر سفر کرتے رہے تھے، اس لیے کہ وہاں تو گرمی میں شدید میں سفر جو ہے وہ رات ہی کو ہو سکتا تھا، دن میں جب تمازت ہوتی ہے اور چہرہ بھی نیچے سے آگ اگل رہا ہے, اوپر سے جو سورج وہ آگ برسا رہا ہو, تو پھر وہاں سفر ممکن نہیں ہوتا. تو رات بھر سفر کر کے جب فجر کا وقت ہو گیا تو پڑاؤ کیا اور حضور نے نماز پڑھائی. فجر کی نماز حضور نے ہماری امامت فرمائی, ہم نے نماز ادا کی. پھر لوگ سوار ہو گئے اپنی سواریوں پر کہ سورج کے تیز ہو جانے تک, دھوپ کے تیز ہو جانے سے پہلے پہلے جتنا مزید سفر پتا ہو جائے وہ سفر کر لیں. جب دھوپ تیز ہو جائے گی تب عادت سخت ہو جائے گی, تب تو رکنا پڑے گا. لیکن اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری رات سے جاگے ہوئے تھے اور فجر کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نسیم سحری جو ہے تھپکتی ہے انسان کو, تھپک تھپک کر سلاتی ہے. عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی مریض کسی درد میں مبتلا ہو, ساری رات جاگ کر صبح کے وقت سے کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر سو لیتا ہے. تو تمام صحابہ جو ہے وہ اونگنے لگے اپنی اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے. اونٹنیوں کو آزادی مل گئی, انہوں نے چلتے چلتے ادھر کو درخت دیکھا, کیکر تھا اس نے منہ مار لیا, رک گئی, ناشتہ کر لیا اور ادھر دیکھا ادھر وادی. تو گویا کہ وادی کے پوری چوڑائی میں لشکر پھیل گیا, سواریاں چل بھی رہی ہے اور اپنا یہ ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہے. اوپر سوار جو ہے اونگنے انہیں پتہ نہیں, تو لشکر جو ہے وہ متفرق ہو گیا. اس حال میں حضرت معاذ بن جبل نے ایک خاص کیونکہ بات کی جو بعد میں کھلتی ہے, حضور کے ساتھ ساتھ آپ لگے رہے, جاگتے بھی رہے, سوئے نہیں, اونگے نہیں, اور دیکھتے رہے کہ حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اپنی اونٹنی چلاتے رہے. یہاں تک کہ حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور وہ بھدک گئی. اس کی وجہ سے کیونکہ قریب تھی اونٹنی حضور کی, وہ بھی بھدک گئی. اب حضور نے اپنے حوضت کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ سوائے معاذ کے آس پاس بھی نہیں, تمام مسلمان جو ہے, تمام صحابہ جو ہے وہ تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے. تو آپ نے آواز دی, یا معاذ, رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے کہا لبیک کہ یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر ادھر اور نزدیک آ جاؤ, اور نزدیک آ جاؤ. تو قریب ہو گئے, یہاں تک کہ دونوں کی اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگی, رگڑنے لگی ایک دوسرے. اب حضور نے فرمایا, میرا گمان نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے, اس کا پس منظر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر وقت دشمن کو طاقت میں تھا حضور کی زندگی کے لیے, منافقین خاص طور پر طاقت میں تھے, وہ جو اپنے ہوتے ہیں بظاہر اپنے ہیں. چنانچہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ کچھ منافقین جو ہے ایک گھاٹی کے اندر, تنگ گھاٹی میں, جس میں ایک وقت میں ایک ہی اونٹ گزر سکتا ہے, وہاں چھپ کر بیٹھ گئے کہ حضور کا اونٹ جب یہاں سے گزرے گا ہم حملہ کریں گے, حضور کو قتل کر دیں گے. وہاں یہ واقعہ ہوا ہے, اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو حضور کو تعجب ہوا کہ لوگ یعنی مجھ سے اتنے فاصلے پر ہیں, گویا کہ انہیں خیال نہیں ہے کہ وہ میرے آس پاس رہیں حفاظت کے لیے. اب یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ دوسروں پر تنقید کر رہا, جی ٹھیک حضور یہ تو لوگ پرواہ نہیں کرتے, بالکل خیال ہی نہیں ہے لوگوں کو, تاکہ اپنے نمبر بھی بنائے. میں تو دیکھیے آپ کی سواری کے ساتھ اپنی سواری کو جوڑے چلا آ رہا ہوں, لیکن حضرت معاذ کو صحابی تھے, انہوں نے کہا حضور معلومت ہے اس کے لوگوں کی طرف سے لوگ رات بھر کی بے خوابی کی وجہ سے اون گئے ہیں. تو حضور نے فرمایا, یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے بھی اپنے سپر ہیومن ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا, وانا کنت نائسن, ہاں میں بھی اونگ رہا تھا حضور کے ساتھ, میں بھی اونگ رہا تھا. اب حضرت معاذ نے اب جس سے یہ لگے رہے تھے ساتھ کہ حضور سے خاص سوال خلوت میں کرنا ہے, بالکل جب انہوں نے دیکھا اس وقت حضور کے ساتھ خلوت بھی میرے پر آ گئی, تو یہی نہیں آ, اور حضور خاص طور پر اس وقت خوش بھی ہے مجھ سے کہ میرا یہ ساتھی جو ہے اس طرح جاگتا ہوا میرے ساتھ چلتا آ رہا. اس پر انہوں نے سوال کیا, وہ یہاں سے اب یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. یہ سارا پس منظر میں نے بیان کیا اس حدیث کا جو طویل ہے, وہ اگرچہ اس میں اربعین نووی شامل نہیں ہے, مجھے تو یہ بہت پیاری ہے. اس کے اندر جو بھی میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ حضور کی صحبت میں, اور اس کے بعد سوال جواب ہوئے. اس کا خلاصہ یہاں ہے قل تو یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ و یباعدنی عن النار. اب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے آگ سے دور کر دے. قال لقد سألت عن عظیم, آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے, یہ گویا تحسین کا کلمہ شاباش, تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھی. اس طویل حدیث کا الفاظ بخیل بخیل, یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے. تم نے بہت اچھا کہا, تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب, تو بہت کی گئے آ گئی, خوب کا خے آ گئی, تو بخیل بخیل تم نے بہت اچھا پوچھا ہے. نقل سوال کا مشین عظیم سرا سا بڑھ رہا تھا, حضور نے تین دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے, بڑا عظیم سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, اور یہ بات بھی بہت بڑی ہے, آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے, توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی. لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے, جس پر اس کا فضل ہو جائے, اس سے بھی بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, اللہ کی بندگی اور پرستش کرو, اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے. یہاں نوٹ کیجیے, شرک جو ہے اور عبادت, یہ کس قدر جامع الفاظ. عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت سے مطلق, اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں, اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا. ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے, دعا کر لی جائے, اللہ سے استغفار کیا جائے, لیکن یہ نہیں کہ مستقل کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر دیا جائے مستقل ہو, جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے, حج بھی ہو رہے ہیں, نمازیں بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, سودی کاروبار بھی. اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی حج ہے کہ نفی کر لے گا. تو تعبد اللہ لا تشرک بھی, اور شرک شرک سے ذات بھی ہے, شرک سے صفات بھی ہے, شرک سے حقوق بھی ہے. آج سے لگ بھگ 30-35 سال قبل میں نے اس پر 6 تقریریں کی تھی, ایک ہی گھنٹے کی آڈیو کی شکل میں, 6 کیسٹ میں ایک ہی گھنٹے کی وہ تقاریر ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شرک شاستر یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے, یا بعض جو بھی ہیں زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی, اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں, لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا شرک عمل ہی کیا ہے اور توحید عمل ہی کیا ہے, اس سے عام طور پر لوگ نا واقف ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ میں مشورہ دوں گا کہ وہ 6 کے فکرے سنیے, وہ علماء کرام کے حلقے میں بھی اور بڑے ٹاپ کے علماء کے حلقے میں بہت ہی پسند کی گئی تھی میری تقریر. تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے, نفی بھی ساتھ آ گئی, لا الہ الا اللہ, نفی بھی ہو گئی, کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کی, اور تم پرستش سیدھے کرو صرف, بلکہ بندگی کرو, اطاعت کرو, کلی اطاعت, اس کی محبت سے سرشار ہو کر, وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ, اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرو, وتصوم رمضان, اور رمضان مبارک کے روزے رکھو, وتحج البیت, اور اللہ تعالی کے گھر کا حج کرو. ثم قال, اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات, دین کی جامع تعریف, دین کے تقاضوں کا جامع بیان, سب آ گئے, عبادت میں پوری زندگی کی اطاعت, شرک میں ہر موقع شرک سے بچنا, اور پھر اس کے ساتھ نماز روزہ حج زکات, جو کہ ارکان اسلام میں سے, جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے, ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے, ہمارا ایک خاص سبب تم ہے اسلامی زندگی کا, یا اصل نماز روزے حج اور زکات اس کی تشکیل ہوتی ہے. تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر, اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات. اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں, ثم قال, آپ نے فرمایا اللہ عدلوں کا اللہ ابواب خیر, تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے, خیر کل کے دروازے کون سے ہیں, جن دروازوں کے خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے. الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف, نفس کے حملوں کے خلاف, یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں. صدقت و تفل خطیت کمائی فل ماؤ نارا. اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ ہو گئی یہ خطا صدقہ تو اللہ کے رحم. یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ صلاۃ الرجل فی جوف الليل اور لاسٹ مطلب کی لیسٹ, یہ میں الفاظ اضافہ کر رہا ہوں, نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں, رات کے درمیانی حصے میں, تہجد نفل میں جسے کہتے ہیں, وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے آٹھ نفل پڑھ لیے, یہ تہجد نہیں. یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا, ہر نوافل ہے, عبادت ہے, اس کے لیے جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گے, جو اس کا ثواب اور اجر اللہ دے گا. لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا, نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا ہونے کے لیے, جوف جس کہتے پیٹ کو کسی شے کے, جوف ہی رہے اس کا رات کے بطن میں, رات کے درمیان میں, یعنی جس رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر سست رہ جائے تو پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اسے خدمت کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے لیے. تو یہاں آپ نے فرمایا وہ صلاۃ الرجل فی جوف الليل, اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی دو, وہی دو آیتیں جہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے, رات کے وقت جاگتے رہتے, بستر تو لے لیں گے سو جائیں گے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں خوف کے ساتھ ہی, اس کے مواخذے کا خوف, اس کے عذاب کا خوف, اس کی بات پرس کا خوف, اس کی ناراضی کا خوف, جہنم کا خوف, اور طمع, اور طمع طمع کس کی, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو. لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اس لیے سب سے اونچا مقام یہ ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ہوا اللہ سے راضی ہو گیا. یہ باہمی رضا ہے, بندہ اپنے رب سے راضی رہے, وہ رہے کہ تسلیم و رضا, جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے, جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے, وہ میرا مولا ہے, آقا ہے, دوست ہے, میرا خیر خواہ ہے, اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے, مجھے کیا پتا, مجھے تو شر نظر آ رہا ہے, خیر تو نظر نہیں آ رہا. یہ سمجھایا گیا کہ ہو سکتا ہے عفا عن تکرہ شیئا وہو خیر لکو وعفا عن تحبوا شیئا وہو شر لکو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگی حالانکہ اسی میں تمہارا خیر, این ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہاری ایک شر ہے, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا. اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے, اللہ تعالیٰ آخرت سے راضی کر دے گا, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ الرجل فی جوف الليل کا, کہ اس میں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اب اس کی کیا ہے, اس کا بدلہ کیا ملے گا, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, تو کسی انسان کو پتا نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا ہے. جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے, قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق, وہاں پہ پھل ہوں گے, وہاں پہ شہد ہوگا, دودھ ہوگا, وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کی بات ہوگی, سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی, وغیرہ وغیرہ بورے ہوں گی, یہ بھی میں نے بیان کیا ہے. لیکن ساتھ حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں مالا عین الراس ولا عذر سمعت وما خطر على قلب بشر. وہ تو ایسی نعمت ہے, وہ ابتدائی جنت ہے وہ, جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے. یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں, وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے, وہاں پر انار بھی ہوگا, رمان ہوگا, سب کچھ ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا, وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ, وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا. مالا عین رات بلا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. تو یہاں پر بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین, تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ خیال کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. جزا بما کانوا یعملون, اور یہ بدلہ ہوگا ان کا اعمال کا جو کرتے ہیں. تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر, خاص طور پر تتجافا جنوب من المضاجع کے حوالے سے, کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے صلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم قال. اس کے بعد یہ سمجھئے کہ حضور کا دریائے ثقافت میں اور جوش میں آیا ہے. ثم قال, پھر آپ نے خود ایک سوال کیا, اللہ عمروں کا میرا سلام معبود ہی ذروت الثنامی ذروت الثنامی, اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے, بنیاد کیا ہے, اور اس کا عمود کیا ہے, ستون کیا ہے, اور اس کی چوکی کا عمل کیا ہے. اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال, ان کی باہمی نسبت کیا ہے. عام طور پر سب باتیں لوگوں کو معلوم ہے, لیکن یہ ریشو پروپورشن اور کیا چیز مقدم ہے, کیا ثانوی ہے, کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے, یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع ہے, یہ سب کو معلوم نہیں. اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے قابل کیا, ایک ہے اس کی جڑ راس محاذ اللہ, ایک ہے عمود تنا, عمارت میں آپ کہیں گے ستون, اور درخت میں وہ تنا ہوگا, بذروت سنا میں ہی, اور اس کی چوٹی کا عمل کیا, چوٹی کیا ہے. اب آپ کو معلوم ہے درخت میں آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے, اس کے بعد تنا بھی ہے, اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے ہیں. اصل سے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے, اصل میں درخت آم کے لیے لگایا گیا, وہ جڑ میں نہیں لگتا, وہ تنے میں نہیں لگتا, وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا, اوپر لگے گا چوٹی کے اوپر. گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے, اس کے تنے میں تنا سے چھوٹا سا ہوتا ہے, اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں. تو اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا, میں تمہیں بتاؤں. قل تو بلا یا رسول اللہ, میں نے اپنے عمود ضرور فرمائی, ضرور فرمائی. قال راس الامر الاسلام, اس معاملے کی جڑ بنیادی منزل اسلام. یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا, ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے, بنی الاسلام و علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں, متفق علیہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو, پوری زندگی میں اللہ کی کا اسلام کے معنی بھی سرنڈر کر دینا, اب اتن اسلام کو مانگ لیا, ہتھیار پھینک دینا. اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک جو ہے وہ پھینک دیتا اپنے ہتھیار جو ہے سرنڈر کر دیا. یہ سرنڈر اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے, الاسلام یہ ہے در حقیقت جڑ. وہ عمود ہوں اصلا, اور عمود جو ہے اس کا تنا نماز, ویسے بھی آیا ہے اصلا کے عماد الدین, نماز جو ہے وہ دین کا سکون, وہ عماد اور عمود لفظ ہے. وہ عمود ہوں اصلا, اس کا عمود جو ہے اس کا تنا جو ہے اس کا ستون جو ہے, کوئی میں اکثر رہا تھا کہ عمارت کا کیا تصور کریں گے؟ عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے, پھر ستون ہے, ستون پر چھت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے درخت ہے, جڑ ہے, تنا ہے, اور پھر اوپر جو ہے برگ و بار, جسے ہم کہتے ہیں برگ و بار. تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے تنا یا جو اس کا ستون ہے وہ نماز. ضرورت و سنا نہیں الجہاد, اور اس کے چوکی کا عمل الجہاد. اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات. ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا ہے. جو وہ بہت دیندار ہیں وہ بھی مہاراج انسان کا جو کر لیں گے معاملہ, لیکن اس سے آگے نہیں جاتا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی, حقیقی مومن صرف وہ ہے تو ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, بھی شک میں ہرگز نہ پڑے, یقین والا ایمان. تم ملم یرکابو, ریب نہ ہو, بالکل یقین مل جائے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے. اولئک ہم الصادقون, صرف یہی لوگ سچے ہیں. یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے, لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں, دل میں یقین ہے ہی نہیں, بہرحال ایک عقیدہ ہے والدین سے سن لیا, یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دے دی تو فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں. وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور, اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو یہ تو سرنڈر, سرنڈر کا اللہ نے استعمال کیا تھا. تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا, یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اسے کہہ دیے تم ایمان ابھی نہیں لائے ہو, ہاں تم کو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, ہم نے سرنڈر کر دیا, ہماری مخالفت ختم ہوئی. اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ, اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے پھر کھڑے ہوں گے, یہ پھر منافقت ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات ذہن میں نہیں ہے, تو اگر آپ ایمان لائے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, آپ مسلمان مان لیے گئے, بس ٹھیک ہے, اب آپ کی جان و مال محفوظ ہے. اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے. تو راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد. یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا, پھل نہیں لگا اس درخت کو. اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد کی سبھی نکالتا ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے نہیں. جہاد کے لیے قتال, جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح قتال کی سبھی نکلا. سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے, وہاں جو فرمایا گیا ہر ادالحکم والا تجارت ان تنجی کی عذاب العلیم, کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کیا جہاد کی صلاح ہے؟ ایمان پختہ رکھو اللہ پر, اس کے رسول پر, جہاد کرو اللہ کی راہ میں جانو اور مال کے ساتھ. یہ ہے آیت نمبر 11 سورہ صف کی. اور آیت نمبر 4 میں کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیاد مرصوص, اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, ایسی صفے باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کے دشمن اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہ کر سکے. تو قتال کی سبیل اللہ بھی ہے, جہاد کی سبیل اللہ بھی. مکے میں 12 برس جہاد کی سبیل اللہ ہو رہا تھا, قرآن کے ذریعے سے جہاد, دعوت و تبلیغ کا جہاد, تربیت و تزکیے کا جہاد, تنظیم کا جہاد, جہاد ہو رہا تھا. مدینے میں آ کر وہ جہاد قتال کی شکل میں گیا. اس لیے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجیے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے. جدوجہد, آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کریں, غائب بات اس کے لیے پہلے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہوگا, پھر جو واقعی دن قبول کر لیں دل سے خلوص کے ساتھ, انہیں جمع کرو, منظم کرو. غائب بات ہے قتال تو جب تک مناسب تعداد میں لوگ موجود نہ ہو, مناسب تیاری نہ ہو, اور وہ اس کے لیے ان کی ٹریننگ بھی پوری نہ ہو گئی ہو, اس وقت جنگ تو نہیں کی جا سکتی. خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا, جنگ کرنی ہے, تو جنگ کے لیے تو تیاریاں ہیں. اس لیے جہاد کے لفظ کو نوٹ کیجیے یہاں پر, کہ جہاد ہے کہ جو کہ چوکی کا عمل ہو سکتا ہے. کوئی لوگ جہاد کر رہے ہو, اتنی تعداد میسر نہ ہو کہ شکار کیا جا سکے, تو اگلا قدم تو نہیں اٹھائیں گے, لیکن صرف جہاد ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہاں, اگر اللہ کی طرف سے اس معاشرے سے ریسپانس مل جائے, اور موتن میں تعداد کے اندر لوگ آ جائیں اور منظم بھی ہو جائیں, انہوں نے اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو. یہ نہیں کہ اپنے اوپر اپنے معاملے میں اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں اور باہر دین نافذ کرتے پھر, یہ نہیں, اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کیا اور پھر منظم ہو گئے ہو کسی ایک امیر سے بیعت کر کے, بیعت خموتات اور بیعت جہاد, اور وہ منظم اور خموتات ان کے اندر قوت ہو گئی اور ان کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کی اور آخرت کی فلاح. یہ نہیں کہ حکومت کی طلب میں کر رہے ہو یا مال غنیمت کی طلب میں کر رہے ہو, نہیں, معاذ اللہ, سن معاذ اللہ. وہ تو پہلی جو حدیث تھی اس مجموعے کی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کے دار و مدار نیت تو پڑے, تو جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے, اس کی ہجرت کو اللہ اس کے رسول کے ہاں شمار ہو جائے گی. لیکن جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے, تو ہجرت ہو الا ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہے جس کے لیے ہجرت کی, اللہ اس کے رسول کو کوئی روکا نہیں. اس طرح قتال اگر کیا ہے مال غنیمت کے لیے, دولت کے لیے, یا کسی قبیلے سے کوئی خاص پرانی دشمنی کے لیے آ رہی ہے اور ہم اس قبیلے کے خلاف حضور بھیج رہے ہیں مہم, تو بڑی تیزی کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے کہ ہم بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا. اگر ایسے جذبات ہے تو یہ جہاد کی سبیل اللہ نہیں ہے, قتال کی سبیل اللہ ہے, قتال کی سبیل نفس ہے, سب کے لیے قتال کر رہے ہیں. تو وہ جبکہ انسان کے دل سے ہر امنگ ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح, اس کے لیے جو جد و جہد ہو جہاد میں ہے. ثم قال, اب اس کے بعد حضور مزید جو ہے حکمت کا حکمہ یہ جو ہے, اس طویل حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے, یہ گویا کہ اس حدیث کا جو ہے اضافی جو اس کے اندر حکمت کا خزانہ ہے. اللہ اخبروں کا ملا کے ذال کا کل نہیں, اے معاذ میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام معاملات کی روح روا کیا ہے, کیا چیز ہے کہ جو ان تمام اجزاء کو جوڑے گی اور اس کو صحیح روح پر اور صحیح جو ہے روح کے ساتھ آگے بڑھائے. یہ ملاک, یہ سن عرب کہتے ہیں القلب ملاک الجسد, دل جو ہے وہ پورے جسم کے لیے ملاک ہے, وہ روح روا تو وہی ہے, دل رہتا ہے تو زندگی ہے, دل بند ہو جائے تو زندگی ختم ہے. تو میں اس تمام معاملے کا جو روح روا ہے وہ جو میں تمہیں بتاؤں, اور اس کے بعد قلت, حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے یاد کیا, یا نبی اللہ ہے, اے اللہ کے بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ضرور 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 فرمائیے. فاخذ بلسانہ, تو حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیہ کہا, اس کو روک کر رکھو, اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے, کوئی غیبت نہ نکلے, کوئی تہمت برابر نہ ہو, کوئی ظالمانہ کلمہ کسی کی خام خواہ عزت کے اوپر حملہ نہ ہو. روکو تھام کے رکھو زبان کو, روک کر رکھو. یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بھی سورہ احزاب میں جو آئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فقولوا قولا سدیدا, اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور بات وہی کہو زبان سے جو سیدھی ہو, درست ہو, صحیح ہو. اگر یہ دو کام ہو جائیں, دل میں تقویٰ اور زبان کا کنٹرول, تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے. ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں, مجھے دو کہ اپنے اس اعضاء کی ضمانت دے دو, اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا, صرف دو اعضاء. فرمایا تم دو اعضاء کی مجھے ضمانت دے دو, میں کنٹرول میں رکھو گی, اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی, جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. اور وہ کیا ہے, ایک وہ جو تمہارے دونوں بالوں کے درمیان ہے یعنی زبان, اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. ان دو کا کنٹرول, ان سے ان کے ذریعے کوئی غلط کام نہ ہو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. تو حضور نے فرمایا, آپ نے پکڑا اپنی زبان کو, کف علی کہا, اس کو روک کر رکھو. ان کو یا نبی اللہ, اب دیکھیے سادگی دیکھیے, حضرت معاذ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا, یعنی یوں کہیے کہ ہم کہیں گے فقہ کا سب سے بڑا ماہر, وہ ہے معاذ بن جبل. کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کو پوری طریقے سے تمیز کرنے والا. اور وہ کہتے ہیں اس بات پر حیران ہو کر, یا نبی اللہ, اللہ کے نبی, وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, کیا ہمارا مواخذہ اس پر بھی ہوگا جو ہم کلام کرتے رہتے. اب ظاہر بات ہے کہ آدمی جب آتا ہے بیٹھا ہے دوستوں کے اندر گپ شپ ہو رہی ہے, اس وقت کون اپنی زبان کا جو ہے کنٹرول کرتا ہے. جو منہ میں آیا کہہ دیا, اس میں قیمتیں بھی ہو رہی ہیں, اس میں غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں, اس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, یہ سب تو کیا ہے اللہ کے نبی, کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی یہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیے حضور کی محبت شفقت, یہ کلمہ جو ہے عرب بہت ہی اس کو کہتے ہیں جس سے بہت لاج ہو. فرمایا فقیلت کا ان کا, یا معاذ, اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے کھوئے, یعنی یہ کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں جو ہے اس پر روئے تمہاری غیر حاضری پر, یہ گمشدگی پر. فقیلت کا ان کا, یا معاذ, وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, لوگوں کو اوندھے منہ یا ان کے لکھنوں کے بل جہنم میں جھونکنے والی سب سے بڑی ہے وہ حسائد السنا ہے. حسید کہتے ہیں فصل جب کٹ جائے, حسید ایک جنگات ہوتے ہیں, ایک وہ ہے کہ جبکہ حسید جبکہ جو ہے فصل کٹ گئی کاٹ دی جانے والی, طرف وہ ہے جو کھڑا رہتا ہے اس میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے. اب گندم آپ کو معلوم ہے پورا کا پورا جو اس کا پودا ہے وہ کاٹا جائے گا, چل رہا ہے اس کا پودا کاٹا جائے گا. تو حسید کہتے ہیں فصل کاٹنا, فصل کٹی ہوئی, گویا کہ حسائد و الفے رہتے ہیں, زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن جاتا ہے آخرت کے اندر, اور وہ وہاں پر پھر پروان چڑھتا ہے, پودا ہے. اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے یہ جو فصلیں ہیں جو اپنی زبان سے بول رہے ہو, جب یہ کٹے گی تو وہ ہوگی سب سے بڑھ کر انسانوں کو جہنم میں جھونکنے والی. وَحَلْ يَقُمُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ, یا آپ نے فرمایا او عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ, نتنوں کے بل یا چہروں کے بل, یہ لفظ کا انہیں اشتباہ ہے کہ آپ نے وجوہین کہا تھا یا مناخرہم کہا تھا, چہروں کے بل یا نسلوں کے بل. آگ میں جھونکنے والی چیز جو ہے وہ زبان کی کھیتیوں سے بڑی اور کون سی چیز ہے. یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حدیث حسن صحیح ہے, اور یہ امام ترمذی اپنی جامع میں اس روایت کو لائے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک.